على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقني علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقني حياة سعادة وموت شهادة. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا ربا اضعافا مضاعفا. یہ یا کا کلمہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ تو 1.5 میں بار بار آ رہا ہے، یا بھی اور ایہا بھی. اور اب تو ان کے ترجموں کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں رہ گئی، آپ کو اتنا تو آ گیا ہے. یا ایہا الذین، اے وہ سارے لوگوں، آمنو. آمنا جو ایک شخص ایمان لایا، اور آمنو جو سب اشخاص ایمان لائے. آمنا وہ ایک شخص ایمان لایا، اور آمنتو میں ایمان لایا. آمنتا تو ایک مذکر ایمان لایا، آمنتی تو ایک مؤنث ایمان لائی، آمنا ہم سب ایمان لائے. آمنا وہ ایک شخص ایمان لایا، اور آمنو وہ سب ایمان لائے. اے وہ تمام لوگوں جو ایمان تو لا چکے ہو. لا تاکل، لا بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے. لا جواب، لا تعداد، لا زوال، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. لا تاکل تے کلمے کے شروع میں آ جائے تو مضارع کی بھی علامت ہوتی ہے اور مخاطب کی بھی علامت. تو یہ مضارع اور مخاطب کی علامت ہے. کلمے کے آخر پہ ہم دیکھتے ہیں تو واو الف ہے، تو یہ واو الف کس بات کی علامت ہے؟ یہ تو جمع کی علامت ہے. واو الف، واو نون اور یا نون کسی جگہ پہ آ جائے تو اس سے مراد جمع ہوتی ہے. ہاں البتہ الف یا الف نون یا یا نون آ جائے تو اس سے مراد تثنیہ، مثنیٰ یا عدد میں دو ہونا اس سے مراد ہوتی ہے. باقی تو کلمہ رہ گیا الف کاف اور لام عقل. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں عقل حلال اور عقل حرام. عقل کہتے ہیں کھانے کو. اکلا اس ایک مذکر نے کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، اور تاکلو تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے، آکلو میں کھاتا ہوں یا کھاؤں گا، اور ناکلو ہم کھاتے ہیں یا کھائیں گے. اور اگر اکلا کے آخر پہ ہی تا لگ جاتی، اکل تو میں نے کھایا، اکلتا تو ایک مذکر نے کھایا، اکلتی تو ایک مؤنث نے کھایا، اکالت، اکالت اس ایک مؤنث نے کھایا. اکلا اس ایک مذکر نے کھایا، اور یاکلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، اور تاکلو تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے، اور تاکلو واولف جمع کی رہے تم سب کھاتے ہو یا کھاؤ گے، لیکن شروع میں لگ گیا لا، اب منع کر دیا لا تاکلو، تم سب مت کھاؤ. اے اہل ایمان، جس کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ ایمان والا ہے، ان سب میں کسی کو اجازت نہیں مل رہی، سارے کے سارے لوگوں کو کہا جا رہا ہے تم سب مت کھاؤ، اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اور ربا، ویسے تو ربا کا کلمہ اب اردو میں بھی بہت عام ہو گیا ہے. ربا کے لفظی معنی تو فائدہ کے ہیں، بڑا ربا ہے اس میں، بڑا فائدہ ہے اس میں. ربا کا کلمہ بنیادی طور پہ لغوی اعتبار سے اس کے معنی صرف فائدے کے. یہ لکھنے کا انداز ہے کہ بے کے بعد واؤ ہے اور اس کے اوپر کھڑی الف ڈال دی ہے. البتہ پہلے اس طرح ہوتا رے بے اور الف، اردو میں یوں لکھ دیتے ہیں ربا، وہی کلمہ ہے، فرق کوئی نہیں ہے، فائدے کے لیے آتا ہے. لا تاکلوا ربا، لیکن یہ جو کہا گیا ہے کہ نفع نہ کھاؤ، یہ اس سے مراد نہیں ہے. یہ اصطلاحی ہے، اور اصطلاحاً ربا کہتے ہیں جسے اردو ادب میں ہم سود کہتے ہیں. سود مت کھاؤ. اب یہ سود کیا ہے، میں اس آیت کو مکمل کر کے اس پہ پھر گفتگو کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا ربا اضعافا. ویسے تو اردو ہی کا کلمہ ہے اضافہ، اضافہ ایک کے اندر ایک کا اضافہ کر دیا گیا تو دو ہو گئے، دو کے اندر ایک کا اضافہ کر دیا گیا تو تین ہو گئے، لیکن جب اس اضافے کے کلمے کے اندر عین کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، یہاں پہ عین بھی موجود ہے، جب عین کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف زیادہ نہیں ہے، دو چند کر دینا، بڑھا چڑھا کے لینا، بڑھانا چڑھا کر جو عدد بن جائے گا، کبھی وہ اس کی شرح مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ایک سے جمع ایک کر کے دو نہیں بنیں گے، اس سے مراد یہاں پہ دو گنا، چار گنا، چھ گنا، آٹھ گنا، یہ اس سے مراد ہوتی ہے. اور مراد یہ محاورے کی زبان ہے، اضافن مضافہ، بڑھا چڑھا کر، جس طرح اردو میں کہتے ہیں، وہ کسی طرح بھی شرح رکھ لی جائے، اس شرح کے ساتھ بڑھا چڑھا کر لینا، یہ مت کھاؤ. یعنی سود کو بڑھا چڑھا کر مت کھاؤ. واتقوا اللہ، و اتقوا ڈرو، اللہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، پرہیزگاری کر لو، ان ساری چیزوں سے پرہیز کر لو جس سے اللہ ڈرا رہا ہے، اور وہ ساری چیزیں قبول کر لو جو اللہ تمہیں ترغیبات دے رہا ہے. بس اسی کا نام تقویٰ. اللہ سے ڈرتے ہوئے، چاہے اس بات کا ڈر ہو کہ اللہ نے ایک جہنم بنا رکھی ہے، اس کے اندر مختلف عذاب ہیں، کہیں اللہ حکم عدولی کی وجہ سے اس عذاب میں مبتلا نہ کر دے، چاہے اس ڈر سے وہ کام نہ کرو، چاہے اس ڈر سے یہ کام نہ کرو، یہ انسان کے اپنے مدارج ہیں، سوچ کا انداز اس کے اپنے کردار کی بنیاد پر بنتا ہے، چاہے یہ ڈر ہو کہ وہ جنت کی اعلیٰ نعمتیں وہ مجھ سے چھن جائیں گی، ایک ڈر یہ ہے کہ سزا ہو جائے گی، ایک ڈر یہ ہے کہ نہیں مجھ سے جنت کی نعمتیں چھن جائیں گی، اسے یہ گمان باقی نہیں رہا، لیکن یہ گمان کہ کہیں مجھ سے اللہ کی کوئی نعمت ہی نہ چھن جائے، یہ ایک ڈر ہے. اور ایک ڈر اور بھی ہوتا ہے، وہ صرف اللہ والوں کا ہوتا ہے. وہ ڈر یہ ہے کہ کہیں میں اللہ کی نظر میں گر نہ جاؤں. اسے فائدے اور نقصان کا نہیں تذکرہ ہوتا اس کے اندر، ہائے مجھے جنت ملتی ہے کہ نہیں ملتی، ہائے مجھے دوزخ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ چیزیں اس کے لیے سیکنڈری ہو جاتی ہیں. وہ کہتا ہے کہیں محبوب کی نظر سے گر نہ جاؤں، یہ اسے خوف لاحق ہو جاتا. یہ مناظر جب انسان طے کرتا ہے تو پھر اصطلاحاً وہ متقی بنتا ہے جو اسلام کا مطلوب ہے. اللہ ہمیں سب کو تقوی کے اس مقام پر پہنچا دے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ جو تم ربا کھانے سے بچ سکتے ہو، کوئی دوسرا رستہ اس کے علاوہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ تمہارے اندر تقوی ہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. لعلکم، لعلہ کا کلمہ تو 1.5 میں سے بار بار آنے والا ہے، لعلہ تاکہ یا شاید کے، کم تم سب، لعلکم تاکہ تم سب تفلحون. یہ کلمے کے آخر پہ واؤنون کس بات کی علامت، اور شروع کی تے جو ہے وہ مضارے اور مخاطب کی علامت ہے. تے کلمے کے شروع میں آ جائے تو یہ مخاطب اور مضارع کی علامت ہوتی ہے. باقی فے لام ہا فلاح، اور اردو میں بھی یہ کلمہ اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بھلائی کے معنی. تفلح، تم فلاح پا جاؤ. تفلحون، تم سب فلاح پا جاؤ. لیکن یہ ہے تفلحون، مضارع کی علامت کے اوپر پیش ہے اور لام کے نیچے زیر ہے. جب مضارع کی علامت پر پیش آ جائے اور تیسرے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو یہ کلمہ معروف نہیں رہتا، مجہول ہو جاتا، یہ ایکٹیو وائز نہیں رہتا، پیسیو وائز ہو جاتا ہے. اس کا فاعل نظر نہیں آتا لیکن اس کے اندر فاعل ہوتا ہے. اس کا فاعل اللہ ہے. فلاح کا تعلق تمہارے کام سے نہیں ہے جو تم کرتے ہو، فلاح کا تعلق اس سے ہے کہ اس کام سے رب راضی ہوگا، رب راضی ہوگا تو فلاح ہوگی، ورنہ فلاح نہیں ہوگی. ورنہ روزہ رکھنا نیکی کا کام ہے، اس سے فلاح ہونی چاہیے. اللہ کہتے ہیں کتنے لوگ ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کوئی فلاح نہیں. یہاں سے لے کر حرم تک جانا بڑی محنت کا کام ہے، عمرہ اور حج کرنا بڑے پیسے بھی لگتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے، محنت بڑی ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو جاتے ہیں اور اسی طرح واپس آ جاتے ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، کوئی فلاح نہیں ہوتی. فلاح تو اس بات سے پہ ملتی ہے کہ اس طرح کام کرو کہ تم نے کام کا آغاز ہی اس لیے کیا ہو کہ یہ کام کرنا اس لیے ہے، یا تو یہ میری جنت مل جائے یا مجھے دوزخ سے نجات ہو جائے. اور کبھی یہ مقام بھی آتا ہے کہ بس اس کی نظر سے گر نہ جاؤ. فتوی دینے والے تو اس پر بھی لڑ پڑتے ہیں، اچھا جی جس نے کہا ہے نا کہ مجھے تو اللہ کی رضا چاہیے، گویا اللہ کی نعمت جنت کا اس نے انکار کر دیا جو کہتا مجھے جنت نہیں، اللہ مجھے تیرا پیار چاہیے. لوگ اس پر بھی لڑ پڑتے. اس فلسفی کو بھی سمجھ لیجیے. کاروبار میں جتنا آدمی عقل مند ہوتا ہے، جتنا ذہین اور فطین ہوتا ہے، اتنی فلاح کا کام کر لیتا ہے. میں اگر بادشاہ سے کہوں شہنشاہ مجھے دولت دے دے، تو بادشاہ کے پاس جو دولت ہے وہ اگر مجھے دے دے تو میری فلاح ہے، اس میں فائدہ ہے. بادشاہ سے کہوں کہ مجھے وزارت دے دے، مجھے کوئی بڑا عہدہ دے دے، تو بادشاہ اگر مجھے دے دیتا ہے اس میں میری فلاح ہے، کوئی شک ہی نہیں، اس سے انکار نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی فلاح ہے. لیکن میں بادشاہ سے کہتا ہوں کہ مجھے تو بے شک دولت نہ دے، بادشاہ تو مجھے وزارت نہ دے، بس مجھ سے راضی ہو جا. جس طرح ایک بزرگ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ تجھ سے تیری جنت نہیں، میں تجھ سے تیری نعمتیں نہیں مانگتا، میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں. اور جب بادشاہ ہی مل جائے تو باقی چیزیں رہ جائیں گی. تو جتنا ذہین ہوتا ہے اتنا اونچا کاروبار کرتا ہے. لیکن یہ بات سمجھ اس وقت آتی ہے جب مدارج طے ہو رہے ہوتے ہیں. جس کے مدارج طے نہیں ہے وہ چھوٹی سطح پہ رک جاتا ہے، جس کے مدارج طے ہو جائیں وہ اونچی سطح پہ پہنچ جاتا ہے، اور اونچی جگہ سے دیکھنے پہ چھوٹی بڑی چیزیں ساری نظر آتی ہیں، اور بندہ نیچے ہو تو دور کی چیز نظر ہی نہیں آتی. اور قرآن حکیم نے اس کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں یہ بات کہہ کے سمجھا دیا ہے، ان الصلاۃ، بے شک میری نماز، وہ نسکی، اور میرے تمام عبادت کے مراسم سارے کے سارے، وہ نماز، روزہ، زکات، حج. نماز کو اس کے شرف کی وجہ سے الگ کہا گیا ہے. جتنے بھی عبادت کے مناسک ہوتے وہ نسکی اس میں آ گئے. وہ محیا، اور میری ساری کی ساری زندگی، زندگی کا لمحہ لمحہ، میرا اٹھنا اور بیٹھنا، میرا آنا اور جانا، میرا سارے کام کرنا، وہ مماتی، اور میرا مر جانا، للہ رب العالمین، اپنے رب کے لیے. اور رب مل جائے تو جنت رہ جائے گی، جو رب والا ہوگا دوزخ اسے ملے گی، کوئی سزا ملے گی؟ یہ تو اولیاء اللہ میں سے ہو گیا، اور جو اولیاء اللہ میں سے ہو جائے تو اللہ کا وعدہ ہے اس کے لیے نہ حزن ہے نہ ملال ہے، نہ حزن ہے نہ ملال ہے. حزن ہوتا ہے اندر کے غم کی وجہ سے، ملال ہوتا ہے مادی گھاٹوں کی وجہ سے. تو نہ جنت کے چھننے کا کوئی غم ملال، نہ اپنوں کے کسی دکھ کا غم دنیا میں، اور نہ یہ غم ملے گا کہ ہائے محمد رسول اللہ نے آج میری شفاعت نہیں کی، ہائے آج محمد رسول اللہ نے مجھے اپنا دیدار نہیں کروایا، ہائے محمد رسول اللہ نے آج مجھے اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نہیں پلایا. اسے یہ غم نہیں ہوگا. اور سب سے بڑا اپنا کون ہوتا ہے؟ اللہ. اور آخرت کے اندر سب سے بڑا جو انعام ملنے والا ہے وہ ہے اللہ کا دیدار، وہ ہے اللہ کا دیدار. تو اللہ کے دیدار کے بعد جنت اس کی ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی، اس پیار کے آگے کوئی چیز باقی نہیں. اسی لیے حضرت علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے، کبھی اے حقیقت منتظر، اے وہ حقیقت، اے میرے محبوب، جو تو مجھے نظر نہیں آتا، جس کا میں انتظار کر رہا ہوں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، تو تو جس حالت میں ہے اللہ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس حالت میں آ جا، میرا جی چاہتا ہے کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اللہ تجھے دیکھ کر سجدہ کرنے کو جی چاہتا. یہ خواہش اس دنیا میں پوری نہیں ہونی، حضرت موسیٰ کی بھی نہیں ہوئی تھی، تو اقبال بھولے تیری کہاں ہو جاتی. حضرت موسیٰ نے بھی کہا یہی شوق تھا، عاشقوں کا یہ شوق ہے، کوئی عاشق ایسا نہیں جو یہ شوق نہ رکھتا ہو کہ اس کا محبوب اسے نظر آئے. تو کہے گا کہ بن دیکھے تجھے چاہا، بن دیکھے تجھے سجدے کیے، بن دیکھے تجھے پیار کیا، اپنا ذر بھی تو ہے. تو اعلیٰ ترین حقیقت اپنے ان عاشقوں کو اللہ اس دن دکھائے گا. تو یہ اعلیٰ معیار ہے. تو کاروبار کے اندر معیار اونچا ہی رکھیے، یہ جنت مل جائے گی انشاءاللہ، یہ دوزخ سے چھٹکارا ہو جائے گا انشاءاللہ، اگر ہمیں ہمارا اللہ ہمارا محبوب مل گیا. تو مطمئن نظر یہ رکھیے جو قرآن نے سکھایا ہے کہ میں جو قرآن کلاس پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، میں نماز پڑھ رہا ہوں اور پڑھ رہی ہوں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، میں زکات دے رہا ہوں، میں نیکی کے کام کر رہا ہوں، میں کسی کی مدد کر رہا ہوں. دیکھیے رویے کس طرح بدلتے ہیں، میں کسی کی مدد کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور اگر یہ نہ ہو تو بندہ کہتا ہے یار دیکھو اس شخص کی جب بھی ضرورت پڑی میں نے مدد کی، اس نے کبھی شکریہ بھی نہیں مجھے کہا، بڑا ذلیل انسان ہے. حالانکہ کوئی کسی کی مدد کرے تو محبت ہو جانی چاہیے نا، بلکہ الٹی نفرت ہوتی. اور فلسفی سن لیجیے، حضرت علی نے ایک شخص سے کہا تھا اگر کسی پر احسان کرو تو اس سے شر سے بچنے کے لیے رستہ بھی تلاش کرو. نہیں ہوگا ایسے، یہ فطرت نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اللہ کی بات مانی ہوتی، کسی پر احسان کیا ہوتا اور احسان اس لیے کیا ہوتا کہ اللہ تیرا حکم ہے احسان کرنا، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ میں احسان کرنے لگا ہوں مجھ سے محبت کر لینا، مجھے پیار کرنا، مجھے تیری رضا چاہیے، مجھے تیرا پیار چاہیے، پھر آپ کے دل میں یہ تمنا ہوگی کہ یہ بندہ مجھے شکریہ کہے. بلکہ تعلیم یہ دی ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ کا کوئی کلمہ چاہتے ہیں، نہیں تیری خاطر تو کر ہی نہیں رہا. اگر دماغ میں یہ آ جائے کہ میں اس کی مدد اس لیے کرتا ہوں کہ اس کا دل میرے لیے نرم ہو جائے، تو اگر اللہ نے یہ تمہاری سن لی تو ممکن ہے کہ اس کا دل تمہارے لیے نرم ہو جائے، یہ ممکن ہے کہ اس کا دل اللہ کے حکم سے تمہارے لیے نرم ہو جائے. لیکن آخرت میں وہ محبت جو اللہ کی ملنی تھی، وہ اللہ کی جو نرمی ملنی تھی، وہ اللہ کا جو پیار ملنا تھا، تیرا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ تیرے عمل کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تجھے آخرت کی رضا ملے. انما الاعمال بالنیات، یہ تمام حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلے درج کی جاتی ہے. رسول اللہ نے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ جس نے ہجرت کی اللہ اس کے رسول کے لیے، اسے اللہ اس کے رسول کی ہجرت کا اجر ملے گا، جس نے دنیا کے لیے کی دنیا مل جائے گی، پھر اللہ اس کا رسول نہیں ملے گا، اور جس نے کسی عورت کے حصول کے لیے کوئی ہجرت کی، اسے عورت تو دنیا میں مل جائے گی لیکن ہجرت کا اجر اسے نہیں ملے گا۔ کوئی میں بات سمجھا سکا جی؟ یہ اگر کوئی کہے فلسفہ ہے، بڑا مشکل ہے، تو فلسفے کے رستے سے آؤ گے تو قسم کھاتا ہوں واقعی مشکل، نہیں بات سمجھ آتی۔ لیکن عشق ہو جائے، محبت ہو جائے، تو یہ ساری فلسفی کی منزلیں ایک چھلانگ سے طے ہو جاتی ہیں، کسی فلسفے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر ساری چاہتے رب کے لیے وقف ہو جاتی، پھر سارے فوائد کا حصول ہو جاتا ہے۔ اور کرنا کس نے، دینا کس نے ہوتا ہے، فلاح کس نے دینی ہوتی ہے؟ لعلکم تفلحون۔ اور اگر یہ رویہ نہ ہو، واتقوا النار، یہ میری آنے دینا، واتقوا النار، واتقوا ڈر انارا، آگ سے ڈرو۔ یہ آگ نار نہیں کہا، انار کیوں؟ دنیا کی آگ توے کے اوپر آپ نے ڈالا انڈا بنانے کے لیے گھی، وہ اچھل کے آپ کے ہاتھ پہ، آنکھ پہ لگ گیا تو کیا حال ہوتا ہے؟ توے کے اوپر ہاتھ لگ جائے تو سارا دن دوائیاں لگا کے بھی تکلیف میں رہتا ہے۔ ایک چھوٹی سی جگہ پہ ڈائریکٹ آگ نہیں لگی، آگ کی صرف تپش پہنچی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر یہ کچھ ہو بھی جائے تو دنیا میں میکسیمم درجہ حرارت جو فرنس کا ہے وہ 1400 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کھولتا ہوا پانی گرے تو یہ 100 سینٹی گریڈ ہے، لیکن 1400 ڈگری سینٹی گریڈ کا پانی اوپر کھولتا ہوا گل جائے تو پھر کیا حال ہوگا؟ ہڈیاں بھی پگھل جائیں گی۔ کہ یہ درجہ حرارت چھوٹا ہے، رسول اللہ کی پاکیزہ اور سچی زبان نے کہا ہے اس آگ اور اس آگ میں اتنا فرق ہے کہ دنیا کی دہتی ہوئی آگ یعنی 1400 ڈگری سینٹی گریڈ میں انسان کو ڈال دیا گیا ہو، اوپر سے نکال تو اس کی ہلکی ترین عذاب سے نکال کے اس آگ کے، اس کے 1400 ڈگری سینٹی گریڈ میں ڈال دیا جائے تو یہ آگ اسے اس قدر ٹھنڈی لگے کہ اس کے اندر اس کو نیند آ جائے گی۔ اس 1400 کے اس کا اندازہ لگا لیجئے، یعنی تمہارے ذہن ابھی اس قابل نہیں ہے کہ اس آگ کا، ابھی تو میں اگر 1400 کہوں تو اس کو بھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ تو 50, 60, 70, 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت سے واقف کار ہیں کہ جسم پہ گر جائے تو کیا ہوتا۔ اگر تار کول کا لباس ہی پہنا دیا جائے تو اور اس کو آگ لگا دی جائے، یہ کول جو لک جسے کہتے ہیں، تار کول جسے یہ سڑک بنی ہوئی ہے، تمہارے کتنے قریب ہے؟ اللہ نے اسی کی مثال دے دی، آگ لگ جائے کسی کو، ایک چیز اوپر گر جائے تو وہ مادہ جس سے آگ لگ رہی ہے اس کو اگر ہٹا دیا جائے تو بچ جاتا ہے، لیکن یہ تار کول جو ہے اگر یہ اوپر گر جائے ہٹتی ہے کہ چمٹ جاتی ہے؟ اللہ کہتے اس کا لباس دے دوں گا، اس کو آگ لگا دوں گا۔ اس لیے نار کہا ہے، نارنی کا۔ اللہ کی اعدت، اللہ کی جو کہ اعدت، ادا یعیدو بار بار پڑھتے ہیں، تیار کی گئی ہے، وہ مونس کیونکہ تا آ گئی ہے کلمے کے آخر میں، تو تا اس سے مراد نار ہے۔ نار عربی زبان میں چونکہ مونس ہے، آگ بھی اردو میں مونس ہے، لیکن چونکہ نار آیا ہے، نار مونس ہے، اس لیے یہاں پہ تے آ گئی۔ للکافرین، دو لام آگے کے لیے، کافرین کافروں کے لیے، واطیعوا اللہ، واطیعوا اطاعت کرو اللہ و رسولہ، لعلکم تاکہ تم سارے لوگ ترحمون تم سب رحم کیے جاؤ. ٹیسٹ وائز ہو تم سب رحم. آئیے اب اس کو معنی کے اعتبار سے پڑھ لیا ہے, اب دیکھتے ہیں اس آیت میں ہمیں کیا کہا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا ربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. کیا جی؟ میں نے پہلے بتایا اردو میں بھی ہم کھڑی الف ساتھ لگا کر کرتے ہیں. ربا تو میں نے بتایا کہ کوئی بھی فائدہ ہو سکتا ہے, تو جس کو ہم پڑھنے لگے ہیں یہ اصطلاحی فائدہ ہے, وہ کیا ہے اب میں اس کو پڑھانے لگا. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ آپ نے آپ کو آنکھیں, جسم, ضرورت کی چیزیں عطا فرما دی, بن مانگے دیے ہیں. یہ ہدیہ ہے, یہ عطیہ ہے, یہ ہبا. ہوا دے دی, سورج دے دیا, پانی دے دیا, یہ ہبا ہے, یہ عطیہ. ایک یہ ہے کہ آپ نے کسی سے کاروبار کیا, کاروبار میں اللہ نے آپ کو منافع دے دیا, یہ منافع جو فائدہ آپ کو ملا ہے یہ منافع کہلاتا ہے, یہ فائدہ کہلاتا ہے, یہ منفعت کہلاتی ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سے کسی نے اپنی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے ادھار مانگا, آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ ادھار مجھ سے لے لو اور اپنی ضرورت پوری کر لو. ایک ہزار روپیہ تم نے مانگا ہے اور تم نے کہا کہ ایک ہزار روپیہ میں تمہیں چھ ماہ سے پہلے نہیں دے سکتا. آپ اس سے طے کر لیں کہ چھ ماہ کے اندر میں تجھ سے مطالبہ نہیں کروں گا, لیکن چھ ماہ کے بعد جب میں تجھ سے اس کے پیسے لوں گا تو ایک ہزار کی بجائے میں 1300 روپے لوں گا. یہ آپ اس سے یکمشت طے کر لیں, یا اسے کہیں کہ تو اپنی آسانی کے لیے یہ کرنا کہ یہ جو میں نے زائد تم سے 300 روپیہ لینا ہے اسے مہینے کے اعتبار سے چھ ماہ کے اندر تقسیم کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے 50-50 روپے مہانہ یہ دیتے جانا اور باقی پیسے اپنے پاس اکٹھے کرتے جاؤ, اور ہزار روپیہ جو مجھ سے تم نے لیا ہے چھ ماہ کے بعد مجھے واپس کر دینا. یا آپ نے اس سے یہ طے کیا میں نے تمہیں چھ ماہ کی مہلت دی, اس چھ ماہ کی مہلت کے بعد اگر تم مجھے واپس کر دو تو میں تم سے لوں گا 1300 روپے, لیکن چھ ماہ کے بعد واپس نہ کرو, ساتویں ماہ واپس کرو تو 1300 نہیں ہوں گے, پھر 1400 لوں گا. اگر ایک سال کے بعد کرتے ہو تو ہزار کے ساتھ ہزار لوں گا. چاہے یوں فکس کر کے طے کر لیں اس سے, چاہے اسے کہیں کہ میں نے تجھے یہ پیسے دیے 5% کے حساب سے, 6% کے حساب سے, دس فیصد کے حساب سے ہر ماہ یہ یا ہر سال یہ پیسے بڑھتے رہیں گے. جب تو دے گا اس وقت دے دینا, مدت تیری مرضی کی, لیکن ہر ماہ یا ہر سال یہ دس فیصد بڑھتے رہیں. یہ جتنی میں نے قسمیں بتائی ہیں, ہے یہ پروفٹ فائدہ اس قرض دینے والے کے لیے. اس فائدے کو اسلام نے سود اور ربا کا یہ خاص فائدہ. میں کوئی بات سمجھا سکا یا نہیں؟ اگر کوئی فائدہ انسان کسی کو یوں پہنچانا چاہے کہ تو اپنی ضرورت پوری کر لے, لیکن یہ جو میں نے پیسے لگائے ہیں یہ میرا کاروبار ہے, ظاہر کاروبار اتنی دیر تک پیسے تو استعمال کرے گا, میرے مال سے نکلا ہوا ہے, تو میرے مال سے نکلے ہوئے یہ پیسے جتنی دیر تو استعمال کرے گا اس کا کرایہ مجھے دیتا رہنا پیسوں کا. اسلام نے اس کی ان ساری اقسام کو سود قرار دیا ہے. اور ماشاءاللہ جو لوگ حساب پڑھتے رہے ہیں اور انہوں نے اپنے بچپن میں چھٹی ساتویں آٹھویں میں یہ مشقیں کی ہوں گی کہ اگر اتنا اصل در ہو, اتنی مدت کے لیے کسی کو قرض دیا جائے تو پانچ فیصد شرع کے حساب سے دس سالوں کا کتنا پیسہ بن جائے گا. صاف کرتے رہے ہیں نا, یہ اصل میں سود. اگر طے کر دیا جائے کہ بس تو نے اتنے زیادہ دینے ہیں, اسے اس زمانے میں بھی آپ سود مفرد کہتے تھے, اور اگر شرع کے ساتھ وہ بڑھتا جائے اسے سود مرکب کہتے تھے. ایسے ہی ہے. تو یہ سود مفرد ہو یہ سود مرکب ہو, دونوں کے لیے اللہ نے یہاں پر کہہ دیا ہے لا تاکل الربا. عربوں کے ہاں یہ دونوں ہی طریقے چلتے تھے, ان دونوں طریقوں کے اوپر اللہ نے منع کر دیا. موجودہ زمانے میں لوگوں نے اپنے طور پر خود ہی ایک تقسیم کی, اور وہ تقسیم یہ کی کچھ قرض لیے جاتے ہیں ذاتی ضرورتوں کے لیے, گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے تو کھانے کے لیے اس کو قرض دے دیا اور قرض کے اوپر سود لے لیا. ایک طریقہ یہ ہے. اس کے اوپر تو دنیا کی ساری تہذیبوں نے اسے ظلم مانا ہے. اس سود کو تو سارے ہی لوگ اچھا نہیں سمجھتے لیکن لیتے. ایک انہوں نے تقسیم خود ہی کر لی کہ کاروبار کے لیے کسی نے, وہ صنعت کے اعتبار سے ہو, وہ زراعت کے اعتبار سے ہو, یا ڈائریکٹ تجارت کا کوئی مسئلہ ہو, اپنی تجارت کرنے کے لیے صنعت اور اپنی فیکٹری لگانے کے لیے, یا اپنے کھیتوں اور فارمرز کے لیے کوئی کام کرنا ہو, حکومت یا کسی فرد سے کوئی قرض لیتا ہے تو اس کو قرض دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تم قرض مجھ سے لے لو, اتنی مدت تک کے لیے ہے, اور اپنے اس پروفٹ میں سے اتنا حصہ, پانچ فیصد, سات فیصد, دس فیصد, اور بسا اوقات آج کل 14% تک تم نے مجھے واپس پروفٹ میں سے کرنا ہے اور اصل زر باقی رہے گا. ایسا ہی ہے. آگے خود ہی نبی اور اللہ بن کے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہ جو ذاتی ضرورتوں کے لیے ہوا ہے وہ تو سود ہے اور یہ تو کاروبار ہے. یہ اس کے اوپر اسلام نے ممانعت نہیں کی. وہاں تو الربا کا کلمہ استعمال ہوا ہے. جتنے طریقوں سے عرب لیتے تھے ان ساروں کے اوپر بات ہو گئی. تو کوئی تفریق کی ہے اللہ نے کہ یہاں پہ جو تجارت کے لیے ہے وہ تم کھا لیا کرو اور جو تجارت کے علاوہ وہ نہ کھایا کرو؟ کہتے ہیں یہ کاروبار ہے، کاروبار میں جب دو آدمی شراکت کرتے ہیں تو کیا کبھی ایسا ہوا کہ انسان کو یقین موکم ہو کہ اس کاروبار کے اندر صرف فائدہ ہونا ہے، نقصان نہیں ہونا؟ جی، تو جو سود پہ پیسے دے رہا ہے کاروبار کے لیے، وہ تو اپنے پروفٹ کا حصہ پورا پہلے لے لیتا ہے، وہ اپنے لیے اسے محفوظ کرتا ہے، اس کے لیے ضمانت کے طور پہ پہلے کوئی چیز رکھ لیتا ہے۔ ابھی یہ شوکر صاحب کہہ رہے تھے پٹھان تو وہ 1000 روپے کا کوئی قرضہ مانگے تو پہلے ہی 300 روپیہ رکھ لیتے ہیں، 700 دیتے ہیں۔ حضور یہ پٹھان نہیں کرتا، یہودی نے پہلے دن سے یہ کاروبار کیا ہے کہ جب وہ قرض دیتا ہے ساتھ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اتنی دیر کے بعد دینا، 1000 دیا ہے تو 1300 ہی دینا، لیکن اس 1000 کے عوض میں رائج الوقت کو چیز میرے پاس رہن بھی رکھا، وہ بھی پہلے رکھ لیتا ضمانت کے طور۔ اب وہ اس میں سے تو اپنا حصہ لے لیتا ہے، کیا لازمی ہے کہ کاروبار کرنے والے کو، زراعت کرنے والے کو یا صنعت کو لگانے والے کو فائدہ ہی ہو؟ ممکن ہے؟ تو اس نے کاروبار میں سے کہاں دینا ہے؟ اگر کاروبار کرنا تھا تو پھر قرض دینے والے کو چاہیے تھا اسے کہتا کہ بھائی محنت تیری، پیسہ میرا، اور مل کر طے کر لیتے ہیں اس کے اوپر جو پروفٹ یا نقصان ہوگا اس میں ہم کتنے کے حصے دار ہوں گے۔ وہ کہتا ہے کہ 50-50۔ تو بسم اللہ، جو طے ہو جائے، یہ اسلامی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، 40-60، 30-70، یہ جو بھی طے ہو جائے، اس کے اوپر اسلام ممانعت نہیں کرتا، یہ طے کر لو۔ 30-70 کرنا ہے، 60-50 کرنا ہے، کیا کرنا چاہتے ہو اس کے اوپر تو تم آپس میں طے کر لو۔ پھر اگر فائدہ ہوا ہے تو تم نے طے کیا 30-70، تو 30% محنت کرنے والے کا 70% تمہارا ہو جائے گا عیش کرنا، یہ تمہارا حق حلال ہوگا۔ اگر خسارہ ہو جائے تو 30% خسارہ کاروبار کرنے والا برداشت کرے گا، پھر 70% برداشت کرنا نقصان بھی، اس کو تو کاروبار کہیں گے۔ لیکن تم کاروبار میں تو حصہ نہ لو، نقصان میں تو حصہ نہ لو، اور کہو کہ یہ تو کاروبار ہے، تو یہ کاروبار ہو سکتا ہے؟ آدمی جو تنگ نظر ہوتا ہے، آدمی جو کم ظرف ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو فائدہ ہو۔ میرے پاس یہ دولت ہے، میری دولت سے اگر اے بی سی ڈی نے کوئی کاروبار کر کے فائدہ اٹھانا ہے تو کم ظرف انسان، تنگ نظر انسان، کم ہمت انسان، گندا انسان، کیا یہ برداشت کرے گا کسی کو فائدہ ہو؟ وہ تو اپنے پروفٹ کے چکر میں پڑ جائے گا، مجھے کیسے فائدہ ہو؟ یہ اتنا اندر سے گندا ہوتا ہے، یہ جو تنگ نظر ہوتا ہے، پھر اپنا کتنا نقصان کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک، صرف شیخ صاحب جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر بخیل کا بتایا کہ کسے کہتے ہیں، اس کی ایک تمثیل بیان کی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جنگل میں دو دوست جا رہے، دوست تو سمجھتے ہیں نا، گرمیوں کے دن تھے، گرمی زیادہ تھی، اس وقت ہاتھ کا پنکھا تھا ایک تھا، دونوں ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے کہ چلو ٹھنڈی ہوا آئے گی تو وہ لے لیں گے۔ تو گرمیاں ہی نہیں تھیں، حبس بھی ہو گیا، اور ہوا چالی نہیں رہی تھی، گرمی بڑی شدید تھی. ایک پنکھا تھا دونوں کے پاس، دونوں نے اس پنکھے کو استعمال کر کے ہوا نہیں لی کہ یہ میرے ساتھ لیٹا ہوا ہے، میں ہوا پنکھا چلاؤں گا تو یہ میری مفت کی ہوا لے جائے گا. ٹھیک ہے تیرے پنکھا نہ چلانے سے اس کو ہوا تو نہ ملی، تجھے مل گئی، گرمی میں کون مرا؟ یہ بڑا کمینہ انسان ہوتا ہے، بڑا کمینہ انسان ہوتا ہے، اور اس میں خود بھی مرتا ہے. اس کے مقابلے پر اللہ نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تہذیب سکھائی ہے، وہ اس کے تو ترہ امتیاز یہ ہے، ایثار اور قربانی، ایثار اور قربانی. قربانی اور ایثار کیا ہے؟ مجھے بھوک لگی ہے، میرے پاس دو روٹیاں ہیں، دو روٹیوں میں سے ابھی مجھے بھوک دو ہی کی ہے، میں روٹی کھانے لگوں تو ایک صاحب کا مجھے پتہ چل جائے کہ اس کو بھی بھوک لگی ہے، بھوکا وہ بھی، تو ایک روٹی میں اپنے پاس رکھ لوں کہ یہ میں کھا لیتا ہوں، ایک روٹی اٹھا کر میں اس کو دے دوں تاکہ وہ کھا لے. بھوک میرے پاس تھی، میں دوسری کھانا چاہتا تھا، لیکن اس کو نہیں، میرا بھائی بھوکا رہ جائے گا، میرا بھائی کہیں بھوکا نہ رہ جائے. انہوں نے اپنی ایک روٹی اس کو دے دی. ایک منٹ اس کو بند کرے، میں کرواتا ہوں. بیٹا اس کے ادھر بٹھا دے، نہیں اس کو ہی اٹھا کے نا، یہ کرسی کو ادھر کر دے، اپنی کرسی ادھر کر دے. لو اس کو بٹھا کے نا، بیٹی کی چیئر کو اٹھا کے ادھر جھولے لینے ہیں. بیٹا نیچے سے بچا کے، بچا کے اس کو، وہ کرسی ذرا آپ آگے کر دیں. چلو ٹھیک ہے، اب اس پہ بیٹھ، ٹھیک ہے. اسلام اس کو بہت اچھا سمجھتا ہے، اسلام اس کی بڑی تعریف کرتا ہے، اسلام اس پہ مدح کرتا ہے. جو اسلام کی پسندیدہ چیز ہے اس سے کون راضی ہو رہا ہے؟ میں نے اس کو اگر آدھی روٹی دے دی ہے اس نیت کے ساتھ کہ بھوک کو مٹانے کی صلاحیت اور بھوک کے اندر وہ رازق نے جو رزق دیا ہے، اس نے مجھے اگر بھوک لگائی ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ راضی ہو جائے گا اس کی خاطر میں تھوڑی دیر بھوکا رہ لوں. کھا تو میں نے لی ہے، آدھی کھا لی ہے، تھوڑی سی رہ گئی ہے نا، تو کوئی بات نہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اس کا ایک بندہ، الخلق عیال اللہ، یہ خلق تو اللہ کی عیال ہے، اس کی اولاد ہے، اس کو راضی کرنا ہے، اس کو اس کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، میں یہ پوری کر دوں گا. کیونکہ خلق کے بارے میں تو کہا گیا ہے نا کہ یہ اللہ کی عیال ہے، یہ تو رسول اللہ نے کہا ہے، اور اللہ اپنی عیال کو پالتا ہے. اور اللہ نے کہا ہے تخلق اخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپنا لو. اللہ کا اخلاق یہ کہ اپنی مخلوق کو پالتا ہے، تم بھی پالنے کے لیے اس کے لیے روٹی کا بندوبست کرو. میں نے کر دیا ہے تو میرا اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا. لیکن ایک طریقہ یہ ہے، میرے پاس روٹی ہی ایک ہے اور میرے پاس دو بھوکے آ گئے، دو بھوکے آ گئے، میں اپنی ایک ہی روٹی کو لیتا ہوں، اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک اس کو دے دیتا ہوں ایک اس کو دے دیتا ہوں، خود بھوکا رہ رہتا ہوں. اس کا نام احسار ہے، پہلے کا نام قربانی ہے. شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ، یہ چھٹی صدی ہجری کے دو ولی اللہ گزرے، ایک ہی زمانہ ہے دونوں کا، ترسوس کے رہنے والے ہیں. یہ جو میری کتاب ہے عالم بالا کے سائے میں، میں نے اس میں اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے ڈرامے کی زبان میں. یہ دو بزرگ جب آپس میں ملتے ہیں تو جب پہچان جاتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب ہیں، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا وجدت مقام صبر، تم نے صبر کا مقام کیا پایا ہے. یہ اثار اور قربانی بنیادی جذبہ صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے میرا جی چاہا کہ اس کو ضرور بیان کروں. یہ انسانی صفات ہیں جو ایک دوسرے کو میمیز کا کام دیتی، جس کی بنیاد پر کریکٹر بلڈنگ ہوتی. ماذا وجدت مقام صبر و ماذا وجدت مقام شکر، تو نے صبر اور شکر کا کیا مقام پایا ہے. تو شقیق بلخی نے کہا کہ اذا وجدنا شکرنا، اذا وجدنا شکرنا، اذا لم نجد فصبرنا. اگر مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے حقذا تعملو کلاب البلخ، حضور یوں تو بلخ کے کتے بھی کرتے، مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے، کوئی رستہ ہی نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو عام حالات کے لیے ہیں، اور کچھ اولیاء اللہ کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ اوپر کا ایک مقام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ان مدارج کی ضرورت ہوتی ہے. کہتے ہیں ہاں کہ تعمل ہو بلا کلاب البلخ، یہاں اس طرح تو بلخ کے کتے بھی کرتے ہیں. پوچھ رہے کہ فماذا وجدت مقام صبر و شکر، تو پھر آپ نے کیا مقام پایا ہے. کہتے ہیں کہ اذا لم نجد شکرنا، اگر اللہ عطا نہیں کرتے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے. اذا لم نجد شکرنا، نہ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. وہ اذا وجدنا، اور اگر ہمیں مل گیا ہے تو آثرنا، ہم احسار سے کام لیتے، اپنی بھوک بھی اپنی ضرورتیں بھی کسی اور کے لیے وقف کر دیتے. جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، جو اللہ راضی ہو جائے، جس کا اللہ راضی ہو، یہ عام آدمی کے سوچ کی بات نہیں ہے. وہ کہتا پیٹ میں روٹی ہوگی تو میں کچھ کرنے کے قابل ہوں گا. اس لیے آپ نے محاورہ بنا رکھا ہے ٹیڈ پہیاں روٹیاں نہ ہون روٹیاں تو سبے گلاں کھوٹیاں. لیکن اللہ والے کیا کہتے ہیں، رزق اگر کھا لیا تو توانائی آنی ہے، اطمینان آنا ہے. تو اطمینان اور توانائی تو اللہ کی دولتیں ہیں، میرے کھائے بغیر بھی دے سکتا یا نہیں دے سکتا، لیکن کوئی اللہ والا ہوگا تو اسے سمجھ آئے گی. یہ جتنے منازل طے کرتے جائیں گے بات سمجھ آتی جائے. میں نے یہ نہیں کہا کہ جو بندہ اپنی ضرورت لازمی ہے کہ اس کو احسار کر کے ہی دے، کم کر کے دو، تو اس کو بھی قربانی کہا ہے.
بہت بڑا اجر ہے.
اللہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں ایسا کر لو, لیکن اس سے بھی کم درجہ ہے, نہ دو. تمہارا بھائی بھوکا ہے نا, نہ دو اسے. کہو کہ اچھا بھائی میں تجھے اس طرح تو نہیں دے سکتا, ہاں البتہ یہ میرے پاس ہے, آج تم اسے استعمال کر لو, جب تمہاری ضرورت ہو جائے گی پوری تو پھر مجھے واپس کر دینا. اس کا نام قرض ہے. پہلی تو اسلام نے تہذیب یہ سکھائی کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دو, اور محمد رسول اللہ کی زبان سے جو زبان صادق ہے اس کے ذریعے یہ اطمینان کی دولت دے دی کہ جب کوئی انسان اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے, اللہ اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اب حضور کی زبان غلط ہو سکتی ہے, تو پھر کیا اللہ ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا؟ مومن کا دل بڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں, اندر کا اطمینان مل گیا کہ میرا اللہ میری ضرورتیں پوری کر دے گا. بھیا یہ پیسے تم لے لو اور تم اپنی ضرورت کو پورا کر لو. دوسرا درجہ یہ ہے کہ بھیا مجھے بھی ضرورت ہے, تجھے بھی ضرورت ہے, لیکن پہلے تو کر لے میں بعد میں. پہلے آپ, پہلے آپ, پہلے آپ. وہ یرموک کا واقعہ کہ ایک آدمی کے پاس گئے ہیں, وہ کہتا ہے الاتش, وہ اس کا سکا چچا زاد بھائی. اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچتے ہیں جو الاتش الاتش پکار رہا ہے, ہائے پیاس ہائے پیاس. تو مشکیزہ اس کے قریب کرتے ہیں, پانی پی لو بھیا میں تمہارا بھائی آ گیا ہوں. اتنے میں وہ زخمی سنتا ہے الاتش ایک اور کی آواز آتی, تو آواز پہچانتے ہو, کہتا ہے میرا مومن بھائی ادھر ہے, شاید اس کو زیادہ ضرورت ہے, پہلے اس کو پلا لو. وہ اس کے پاس چلے جاتے. اتنے میں ایک اور آواز سنتی جاتی ہے, وہ کہتا ہے الاتش. تو یہ بندہ کہتا ہے ذرا میرے اس بھائی کو دیکھو, پتہ نہیں اس کو زیادہ ضرورت ہے. اس کی آواز اٹک اٹک کے آ رہی ہے, جلدی کرو پہلے اس کو پانی پلا لو. وہ بھاگے ہوئے اس کے پاس جاتے ہیں, لیکن جانے سے پہلے وہ شہید ہو چکے ہوتے. واپس آتے ہیں تو دوسرا بھی شہید ہو چکا ہے, پھر واپس آتے ہیں اپنے بھائی کے پاس, یہ بھی شہید ہو چکا ہے. میری طرح کا گندی ذہنیت کا کوئی بندہ ہو تو وہ کہے بے وقوف تھا, پہلے کو پانی پلا دیتا تو پہلا تو بچ جاتا. لیکن جس کو پتا یہ ہے کہ اس ادا کے بدلے میں یہ 60-70 سال کی عمر ختم ہوئی ہے, ہمیشہ کی زندگی کے اندر اللہ کا پیار مل جانا ہے. سودا مہنگا کیا سستا کیا؟ جی کیسا سودا ہے یہ؟ یہ نفع والا کے خسارے کا کر لیا ہے؟ نہیں سمجھ آتی عام آدمی, لیکن مومن ہو تو مومن کا رویہ آئیے. یہ بڑے دل کا آدمی کرتا ہے کہ تنگ دل کرتا ہے؟ یہ جتنے سود کا کاروبار کرنے والے ہیں یہ تنگ دل, تنگ نظر, کم ضبط, اور مومن کھلے دل کا ہوتا ہے, بڑے دل کا ہوتا ہے. وسعت قلبی اس کا ترہ امتیاز ہے. میرا وقت ختم ہو گیا, میں اسی کلمہ ربا پر ہی, گویا میں نے آج پھیلا کر جو بات کہی ہے وہ یہ ہے, مومن اپنے اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرتا ہے. وہ تعاون کرتا ہے, وہ مدد کرتا ہے, وہ قربانی کرتا ہے, وہ احسار کرتا ہے. میں نے مدارج بیان کیے, وہ احسار کرتا ہے. کس لیے؟ کسی فرد کے لیے, اپنا رب راضی کرنے کے لیے. تب راضی ضرورت ہو گئی شوکر صاحب کی. مومن کی ضرورت یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے اور پھر اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو نمازا جائے اور اس پر بھی وہ سیکھ پا ہو تو یہ اس کی مرضی, اس نے اپنی قبر میں جا کے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. میں تو اس لیے کر جاؤں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, اس لیے کیا کہ اگلا مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے فائدہ دے دے. اگلے کے پاس اللہ نے فائدے رکھے نہیں, فائدے اللہ کے پاس اپنے رکھے. فلاں وہاں پر مومن بڑے دل کا وسعت قلبی والا ہوتا ہے, غیر مومن کافر ہوتا ہے, اور وہ تنگ دل تنگ نظر کم ظرف ہوتا ہے, اپنی کسی چیز سے کسی کو فائدہ نہیں اٹھانے دیتا. وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کی مدد بھی کروں تو اس میں مجھے پرافٹ آنا چاہیے. پرافٹ کے لیے کرتا ہے, کسی کے فائدے کے لیے نہیں کرتا, رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتا. یہ میں بات سمجھا سکا جی؟ جس نے اس کیفیت کے ساتھ کسی کی مدد بھی کی ہے اس نے سود دیا ہے, سود کھایا ہے, اور جس نے پہلے طریقے کے ساتھ مدد کی ہے اس نے رب کو راضی کیا ہے. اللہ نے اس کتاب میں اسے مومن کہا ہے, جس نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے اسے کافر کہا ہے. اللہ ہم سب کو اپنا مومن بنا لے, ہمیں اثار اور قربانی کا جذبہ عطا فرما لے. یہ لوگ بڑے تیز ہیں ہمارے ساتھی. طاہر صاحب, میں نے اثار اور قربانی کی بات کیا کی, میں بات ختم کر رہا تھا. انہوں نے اپنے قرآن ہاؤس بنانے کے لیے جو رسید بک ہے وہ مجھے دکھا دی ہے, کہ وہ بھی ان کو بتا دو کہ اللہ کے لیے احسار اور قربانی کرنا کتنا ضروری ہے, یہ بھی بتا دو. یہ ان کو پتا ہے, یہ اپنی ضرورتوں سے زائد انشاءاللہ اپنے پاس نہیں رکھے. ایک ہے ایک انسان کی بھوک مٹانا, اور ایک بھوک ہوتی ہے روٹی کی, کپڑے کی. ایک بھوک ہے دین کی, تعلیم کی, قرآن کی. پہلی بھوک کا ذمہ اللہ نے لیا, دوسری بھوک جو ہے وہ تو میں نے اور آپ نے ایک دوسرے کی تعاون کرنا, وہ اللہ نے وہ ہمارے امتحان میں ڈال دی. تو یہ قرآن ہاؤس بھی تو اس تعلیم اور دین کا مرکز بنانے کے لیے, جس طرح محمد رسول اللہ نے کبھی دار ارکم کو بنایا تھا, کبھی صفا کا چبوترا بنایا تھا, یہ ایک صفا کا چبوترا ہے جو بنانا ہے. اس کے لیے جو کوئی اپنے استطاعت کی حد تک دے سکے وہ بخل نہ کرے, وہ تنگ دلی اور کم ظرفی کا مظاہرہ نہ کرے. تنگ دل کم ظرف انسان بڑا ہی فضول خرچ ہوتا ہے. آپ کہیں گے جی فلسفی بیان کر دیے, یہ بخیل بڑا ہی فضول خرچ ہوتا ہے. اس کے پیسے کے آنے کا وقت بھی متعین ہے, اس کے پیسے کے جانے کا وقت بھی متعین ہے, پیسہ رکنا نہیں ہے. ہاں جس طرح جانا ہے یہ تمہارے ہاتھ میں دیا ہے, اللہ کی راہ میں لگانا ہے, بچے کی شادی کے اوپر فضول خرچی پہ لگانا ہے, میرا نام ہو جائے, بڑا گھر ٹائلیں زیادہ خوبصورت کیوں لگانی ہے, شان و شوکت بڑھ جائے. میں نے اللہ کی راہ میں مسجد بنانا ہے, میں نے اللہ کی راہ میں قرآن ہاؤس بنانا ہے, میرا گھر اللہ اپنے گھر کے پاس بنا دے, جنت میں بنا دے, اعلیٰ علیین میں بنا دے. میں نے اسے سجانا ہے, میرے اس گھر کو سجا دے. دونوں نیتوں میں فرق ہے. فرق یہ عالی ظرفی دیتی ہے, اور عالی ظرفی ایمان دیتا ہے, اور تنگ نظری کفر دیتا ہے. اللہ ہم سب کو ایمان والا کرے.
لندن کے اسکول آف اکنامکس کے دو پروفیسروں نے کہا ہے کہ
شرع سود
زیرو ہونی چاہیے.
صحیح ہے جی.
اس بارے میں
میں نے اس کے اوپر ابھی گفتگو کرنی ہے. میں نے صرف ابھی صرف تمہید کی ہے کہ دو رویے ہیں, میں نے دو بیہیویئر صرف بتائے جس کی بنیاد پر سود کا کاروبار چلے گا اور جس کی بغیر کاروبار زندگی بغیر سود چلے گا. میں نے اس پر ابھی بات کرنا انشاءاللہ کروں گا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ میرا. ہاں جی یہ دیکھیے کہ جی یہاں تک دھوپ آ گئی, لیکن اگر ہم 6 بجے کر لیں تو بڑا وقت ہے. 5 بجنے سے پہلے نماز مکمل ہو گئی تو 6 بجے تو ہم آسانی سے آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے. میں امید کرتا ہوں کہ اگلی کلاس ٹھیک 6 بجے جب شروع ہو اتنے ہی لوگ ہوں گے جتنے اس وقت موجود. یہ بھی میں سمجھ لوں. شوکر صاحب کہنا جی یہ نہ سمجھا رہے میں نہیں آ سکتا. یہ خواتین کی طرف سے ایک تجویز آئی ہے کہ جو آدمی یعنی زیادہ پیسے اکٹھے نہیں دے سکتا تو وہ تھوڑے تھوڑے دیتا جائے تو برحال قطرہ قطرہ ہی تو دریا بنتا ہے. تو ڈبے یہ جو رکھے ہیں وہ اس لیے رکھے ہیں تو کم از کم 10-20-100 روپیہ ہی تو ڈالتے جائیں. تو میں آپ کو بتاؤں یہ جو 5-5, 10-10, 15-20 روپے اور سکے کسی نے ڈالے ہوئے نا, ابھی پچھلے دنوں عتیق صاحب نے اسے کھولا ہے, پتا چلا اس میں 50,000 روپیہ تھا. تو اور کچھ نہیں, گھر سے آتے ہوئے کچھ نہ کچھ لے کر آیا کریں کہ میں نے کٹھا نہیں دے سکتا تو اس طرح کر رہے. لیکن اس سال کی زکات آپ نے کسی کو نہیں دینی, وہ آپ نے ضرور یہاں نہیں کرا. دو باتیں میں نے بڑی مدوں کے لیے رکھی ہیں جو چاہتا ہوں کہ ابھی سے آپ دوسرے دوست احباب کو بھی کہنا شروع کر دیں. نمبر 1 کہ اس سال کی زکات اور 2.5 ماہ کے بعد جب قربانی ہوگی تو اس کی کھالیں, اور یہ ابھی سے ذہن میں رکھیں کہ کھالیں بھی آپ نے خود. یہ جو مرکز ہے ہمارا وہ ہم رستے بھی سمجھا دیں گے, بورڈ بھی لگا دیں گے, قرآن ہاؤس جہاں پہ بنانا ہے اسی جگہ پہ وہ ساری کھالیں اکٹھی ہوں. تو اپنے اپنے گھروں سے اتنا احسار کرنا ہے کہ وہ سارے قربانی کی کھالیں اپنی اپنی ضرورت کے سمجھ کے کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے تو اٹھا کے خود لے کر آنی ہے, کوئی آپ کے گھر لینے نہیں جائے. تو بس یہ میں نے اس لیے یہ پہلے ہی بتا دیا ہے کہ آپ نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے. تو یہ ڈبا جو ہے یہ پھرنا شروع ہو گیا ہے تو ہر روز آیا کرے گا خواتین کی طرف بھی اور مردوں کی بھی طرف. تو یہ اگر مثال مہینے کے بعد 10-10, 15-15 روپے دیتے ہوئے بھی اگر 50,000-50,000 روپے نکلنے شروع ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ منزل بڑی تیزی سے آگے بڑھے گی. اور کوئی شاہ صاحب یہ چاہیں کہ وہاں پہ ہال یا کوئی کمرہ اپنے کسی بزرگ کے نام پر تاکہ ان کو یہ سالے ثواب ہوتا جائے اس کے لیے بنوانا چاہیں تو وہ اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اس کی پیمائش دے دیں گے اور ریٹ بتا دیں گے پر فیٹ کیا ہے, اس حساب سے وہ اس کی اگر لمسم بھی دے تو ہم اس کے نام پہ وہ کمرہ وہ ہال وہ جگہ جو چاہتے ہوں گے وہ بھی بنائیں گے انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے, دل کا سرور بنا دے, آنکھوں کا نور بنا دے, غموں کا مداوا بنا دے, دکھوں کا علاج بنا دے. یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے, لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے، یا اللہ قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، وہ سارے لوگ جو تیرے دین کے احیاء کے لیے کام کرتے رہے، جس جس زمانے میں، جب جب اور جیسے جیسے انہوں نے کام کیا ہے، اے اللہ ان سب کے کام کو قبول فرما دے۔ یا اللہ، اگر وہ کام کرتے کرتے آپ تک پہنچ گئے ہیں تو ان کے درجات کو بڑھا دے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما دے، بالخصوص سید ابو العالی مودودی علیہ رحمہ، جنہوں نے تیرے دین کے احیاء کے لیے چمکھی لڑائی لڑی اور تیرے رسول کے عشق میں، ختم نبوت کے صدقے میں پھانسی کے پھندے کو چوما تھا۔ یا اللہ، جس نے مجھ جیسے نکارا انسان کو اٹھا کر اس کام پہ لگا دیا، اپنے ذاتی خرچ پر ملک سے باہر پڑھنے کے لیے بھیجا، یا اللہ اس محسن کی قبر کو نور سے بھر دے، یا اللہ اس محسن کی قبر کو نور سے بھر دینا۔ جتنے مومنین اور مومنات آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں، یا اللہ سب کی غلطیوں کو معاف فرما دے، یا اللہ سب کی غلطیوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کے چھوٹے کاموں کو بڑا کر کے قبول کر لے، کیونکہ آپ کی ذات تو بڑی قدردان ذات ہے، چھوٹے کاموں کا بڑا بڑا اجر عطا فرماتی، یا اللہ ان کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بڑا بڑا کر کے قبول فرما لے اور ان کے درجات کو بڑھا دے، بالخصوص میرے امی، میرے ابو، میرے اساتذہ جنہوں نے انگلی پکڑ کر چلایا، مار کے، ڈانٹ کے، پیار کے ساتھ اس راہ پہ لگایا، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ یا اللہ، ڈاکٹر اسرار صاحب کے لیے بھی دعا کے لیے کہا ہے، ہم نے پہلے بھی دعا کی تھی اور ان کے لیے تو دل سے ہمیشہ دعائیں نکلتی رہیں گی، عمر بھر، زندگی کے آخری لمحوں تک جس بندے نے تیرے دین کی خدمت کی ہے، یا اللہ سارے قدوسیوں کو اس کی خدمت میں لگا دے، اس کے درجات کو بڑھا دے، اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام، پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرمانا، پاکستان کو اسلام کا قلا بنا دے۔ یا اللہ، ہم اپنی آنکھوں سے پاکستان کو اسلام کا قلا دیکھ لیں، یا اللہ وہ منظر ہمیں دکھا دے، اس کی برکتوں سے ہمیں مستفید فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ شکریہ جی، یہ شرارتیں کر رہی تھی ہیں، انیزا شرارتیں کر رہی تھی، زیادہ شرارتیں کر رہی تھی۔ واپس لینی ہے نا، وہ ساری چلی جائے گی۔